ابھی آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں بھی پانی نیچے جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں
کو پانی متبرک نہیں ہو جاتا کہ اس کو
اتنا احساس نہیں ہونا چاہیے ایسی چیزوں کے بارے میں, ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا خود ہی اہتمام کر دیتے. تو انہوں نے جب انسانوں پر یہ معاملہ چھوڑ دیا ہے, یعنی جان بوجھ کے کوئی بے ادبی,
احساس کو بس زندہ رکھنا,
احساس ان کا بہت
چیز ہے کہ احساس صحیح اور اس کا ایک دائرہ ہے,
اس کا ایک دائرہ.
اس کے بعد ظاہر ہے کہ مثلا اخباروں میں نام آتا ہے اللہ تعالیٰ کا, لوگوں کے نام ایسے ہیں جس میں اللہ کا نام آتا ہے. بلکہ میں نے تو غامدی صاحب یہ دیکھا ہے کہ اللہ میاں کے معاملے میں لوگ نسبتاً کم حساس ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غیر معمولی طور پر.
لیکن اب دیکھیں, ظاہر بات ہے کہ کیا اخباروں کے اندر, کتابوں میں, دوسری جگہوں کے اوپر اللہ کے پیغمبر کا ذکر کرنا بند کر دیا جائے؟ تو آپ ممکن
احتیاط, کچھ چیزیں انوائڈیبل ہیں,
انوائڈیبل ہیں. کچھ چیزوں میں آپ ممکن احتیاط کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اتنی احتیاط
ہم سے
ضرور فرمائیں گے, اتنی ہی چاہتے ہیں.
پہلا سوال یہ کہ جو عورت کا اسلامی لباس ہے وہ کیا ہونا چاہیے, کسی نام بہروں کے سامنے یا جب وہ باہر جاتی ہے؟
جی.
اور کیا چہرہ ڈھانپنا بھی لازمی ہے یا نہیں؟
عورت کا اسلامی لباس آپ کی نگاہ میں کیا ہے, وہ گھر سے باہر جائے تو اس کو کیا پہننا چاہیے, اور کیا چہرہ ڈھانپنے کے بارے میں کیا حکام؟
جی, لباس کے بارے میں تو سورہ آراف میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جسم کو ڈھانپنے والا, جسم کو چھپانے والا ہونا چاہیے. یہی مسلمان مرد کے لیے اور یہی مسلمان عورت کے لیے, کوئی ضرورت ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن عام حالات میں یہی لباس ہونا چاہیے. قرآن مجید تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شیطان جس جگہ سے نقب لگائے گا وہ جگہ ہی یہی ہے کہ تمہارا لباس اتروائے گا. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ لباس کی یہ حیثیت کہ وہ ستر کا باعث ہے, وہ ڈھانپنے کا ذریعہ ہے, وہ جسم کو نمایاں ہونے سے روکنے کا ذریعہ, یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہ فیشن زیادہ بنتا چلا جا رہا ہے. اور اس میں بھی کچھ ایسا دائیہ پیدا ہو گیا لوگوں کے اندر کہ زیادہ سے زیادہ جسم کو نمایاں کیا جائے. تو ایک مسلمان خاتون کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ نہایت مہذب, نہایت شائستہ لباس پہنے, اور ایسا لباس پہنے جو زیادہ سے زیادہ اس کے جسم کو ڈھانپنے والا ہو. ایک بنیادی بات یہ ہے. دوسری چیز جو انہوں نے پوچھی ہے کہ چہرے کا اور اس کا معاملہ, تو چہرے کے پردے کو قرآن نے لازم نہیں کیا, ہاتھ پاؤں کو ڈھانپنا بھی لازم نہیں کیا. یہ وہ اعضاء ہیں کہ جو عام حالات میں کھلے ہوتے ہیں, تو قرآن مجید نے بھی اس کو جائز رکھا ہے. جو آداب بتائے ہیں ان آداب میں خواتین کے لیے بالخصوص دو باتیں کہی ہیں. ایک یہ کہ وہ اپنے سینے کو کسی اچھے کپڑے سے ڈھانپ کر رکھیں, ایسا کپڑا بھی کہ اسے نمایاں نہ ہونے دیں, دوپٹہ ہے یا چادر ہے یا جو بھی ہے. اور دوسرے یہ کہ جب انہوں نے زیب و زینت کی نمائش کی, جب زیب و زینت کیا ہوتا ہے, انہوں نے زیورات پہنے ہوتے ہیں, جیسے کہ زرق برق لباس پہن کے خواتین شادی بیاہ کے موقع پر اس طرح کرتی ہیں, اس موقع کے اوپر انہیں اسے نمائش کے لیے نہیں
باہر جا کے.
یہ چیزیں ہیں جو وہ بتائی گئی ہیں, ان کا لحاظ کرنا چاہیے.
دینی لحاظ سے میں اپنا, میں نہ میک اپ کرتی ہوں نہ میں, میں اپنے لباس کا بہت خیال رکھتی ہوں. میں, میرے اندر بس گلٹ ہوتا ہے کہ میں کہیں بھی جاتی ہوں تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی کیپیبلٹیز سے نہیں جانا جاتا. اکیلے ہونے کا مجھے ڈرا بیک ہے کہ آپ اگر اویلیبل ہیں کہ آپ ڈنر کر سکتے ہیں یا وہ کر سکتے ہیں, آپ کو آپ کی شکل و صورت یا اس سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ, تو میں مسفٹ فیل کرتی ہوں. اور کیونکہ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, تو یہاں کانٹیکٹ ہو تو آپ کہیں, بے شک میں اسکول میں کروں کہیں کروں, لیکن اس وجہ سے میں آ جاتی ہوں. میں دینی لحاظ سے اپنا بالکل, میں نہ میک اپ میں ہوں, میں کپڑوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں سب کچھ. یہ میرا کوشچن تھا کہ میں ایسی صورت میں کیا کروں, میں ہر 10-15 دن بعد دوڑ آتی ہوں اسی ڈر سے کہ نہیں میں, میرے گھر کوئی کال نہ آئے, میرے اکیلے ہونے کا ڈرا بیک ہے اس معاشرے میں. اس لیے میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ میں کسی سے کچھ لینا نہیں چاہتی, کچھ نہیں. میں ایسی صورت میں کیا کروں اپنی قابلیت ہونے کے باوجود, کہ جہاں پہ شو پیس بننا یہاں 90% میں نے دیکھا ہے کہ تب آپ ماحول کا حصہ بن سکتے ہیں, ورنہ تو اللہ کا شکر ہے میرا ایمان بہت مضبوط ہے اللہ کے کرم سے.
میں غامدی صاحب درخواست کروں گا کہ وہ کچھ اور اس پر تبصرہ کریں آپ کے. مجھے یہ لگ رہا ہے ویسے کہ وہ سعودی عرب کے ماحول سے پاکستان میں آئی ہیں. یہ ماحول کا اصل میں ایک بنیادی فرق ہے جس میں وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی. بظاہر یہ کچھ بات
جی, میں بھی یہ سمجھا ہوں ان کی بات سے. تو میں اپنی بہن سے عرض کروں گا کہ اپنے اندر ہمت پیدا کریں. دیکھیے, اس معاشرے کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, ان کو اسی معاشرے میں رہنا اور کام کرنا ہے. اگر وہ اپنے اندر ہمت پیدا کر لیتی ہیں, حوصلہ پیدا کر لیتی ہیں, تو اس طرح کے جو احمق لوگ ہیں وہ بڑی آسانی سے ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں. انہیں اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنی ہے, اس سے زیادہ ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور اگر اس طرح کے کوئی مطالبات اور تقاضے وہ محسوس کرتی ہیں کہ ہیں, تو جس حد تک ان کا دین ان کو اجازت دیتا ہے, جس میں وہ سادگی کے ساتھ, شرافت کے ساتھ ایسی مجالس میں شریک ہو جائیں, وہ وہیں تک شریک ہوں. اس کے بعد اللہ ان کے لیے رزق کا دروازہ کھولے گا، اس میں چھوڑ کے بھاگ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے اصول، اپنے قاعدے اور اپنی تہذیبی روایات کے ساتھ زندگی بسر کرے، اللہ ان کی مدد کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر وہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے، ہم بھی ان کے لیے دعا کریں گے کہ اس معاشرے کے اندر جو اس طرح کی غلط چیزیں موجود ہیں ان کے شر سے اللہ ان کو محفوظ رکھے، وہ اپنے لیے دعا کر کے باہر نکلے اور پوری قوت کے ساتھ یہ کوشش کریں کہ وہ اپنے حدود کے اندر رہیں گی. کوئی دوسرا آدمی اگر اپنے آپ کو غارت کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، انہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں.
یہود و نصارہ کو دوست بنانے کے معاملے میں اس پر بھی کمنٹ کر دیجئے کہ اس کا تعلق کیا دائمی کسی حکم سے ہے.
یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے ان کے ساتھ ایک کشمکش پیش آئی اور ان کا ایک رویہ سامنے آیا، اور اس وقت چونکہ مسلمانوں کی ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھیں، تعلق بھی تھا، بازار میں وہ جاتے تھے، ملتے تھے، ملاتے تھے، کاروبار کا اشتراک بھی تھا، اس وقت ان کو روک دیا گیا تھا. یہ کوئی ابدی حکم نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں دیا گیا، ہم اپنے حالات کے لحاظ سے دیکھیں گے. اور ظاہر ہے کہ جب ہمیں ان کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو وہ دوستی کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے اور محبت کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے.
کیونکہ یہ جو یہود و نصارہ کی دوستی اور پھر ان کا ساتھ دینے والے لوگ،
دیکھیے جی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہو کر کھڑے ہو جائیں ان کے ساتھ کسی مسلمان کو بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے. تو اب ہماری جو حکومتیں ہیں، ہمارے معاشرے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ اگر کسی مصلحت کی وجہ سے یا اپنے مفادات کی وجہ سے کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کو بھی اپنے ضمیر سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے کو سامنے رکھ کر ساتھ دے رہے ہیں. قرآن نے یہ بات بیان کر دی ہے، یہ کہہ دیا کہ من دون المومنین نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ مسلمانوں کے اور اسلام کے مفاد کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو بہرحال دنیا میں ہمیں رہنا ہے، دوستی بھی کرنی ہے، معاملات بھی دیکھنے ہیں. اس وقت تو صورتحال اتنی تبدیل ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی جمعیتیں ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو غیر مسلم ممالک میں آباد ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جب وہ وہاں گئے ہیں، وہاں رہ رہے ہیں، تو وہاں جا کے کیا کریں؟
وہ شہری ہیں،
وہ شہری ہیں وہاں کے، انہیں وہاں وفاداری کے ساتھ رہنا ہے، حقوق ادا کرنے ہیں، لوگوں سے ملنا ہے، یہ سب معاملات ہونے ہیں. تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا تعلق اصل میں اس چیز سے ہے کہ صورتحال کیا ہے. یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ کوئی مطلق حکم نہیں دے دیا گیا، دیکھا جائے گا کہ ان کے ساتھ دشمنی کی کیا نوعیت ہے، معاملے کی کیا نوعیت ہے، اور وہ دشمنی کسی اور قوم سے بھی ہو سکتی ہے.
آج کے یہود و نصارہ اسی طرح سے ہیں جس طرح دوسری اقوام ہیں، وہ جن سے دوستی کا منع کیا گیا تھا وہ اس وقت کی یہود و نصارہ تھے،
اس وقت کے یہود و نصارہ تھے، اور ان سے بھی دوستی سے اس وقت منع کیا گیا جب ان کی دشمنی بالکل کھل کر سامنے آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اب یہ دوستی کے مستحق نہیں رہے. تو موجودہ زمانے میں یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے. اس میں بہرحال یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی چیز اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے خلاف نہ ہو.
ڈیوورس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے گاندھی صاحب سے.
جی
ڈیوورس کا کانسیپٹ اسلام میں تین طلاقوں کا ایکسپلین کر دیجیے گا، ان کیس نکاح کی صورت میں، اور عدت کا پیریڈ ڈیفائن کر دیجیے گا، اور اس میں اگر ڈیوورس واپس دی جاتی ہے اس پیریڈ میں جبکہ آپ کا صرف نکاح ہو تو وہ فائنل ہو جاتی ہے یا نہیں، اس کو تھوڑا سا کلیئرفائی کر دیجیے گا.
دین میں تو تین طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ لوگ دین کے قانون کی خلاف ورزی کر کے اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں چونکہ عام طور پر لوگوں کا علم بھی بڑا ناقص ہوتا ہے، وہ جانتے بھی نہیں کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، تو ان سے پوچھ لینا چاہیے. اگر ان کا ارادہ یہی تھا کہ وہ طلاق ہی دینا چاہتے تھے، کوئی خاص ذہن میں انہوں نے عدد رکھ کے یہ بات نہیں کی تھی، تو پھر اس کے بعد یہ حق حاصل ہے شوہر کو کہ وہ عدت کے دوران میں رجوع کر لے، اس میں نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر عدت گزر گئی ہے تو پھر میاں بیوی الگ ہو چکے ہیں، اب نکاح کرنا ہوگا دوبارہ.
لیکن طلاق اصل میں یہ ہے کہ آپ دو بار دے کے لوٹا سکتے ہیں، کیا یہ بات؟
دو بار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں طلاق طلاق لفظ دو بار کہنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بار طلاق دی ہے اور اس کے بعد عدت کے دوران میں رجوع کر لیا ہے اور پھر کوئی دو چار سال کے بعد کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور آدمی پھر طلاق کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ حق اس کو پھر حاصل ہے، اس کا مطلب یہ ہے.
یعنی اگر ایک طلاق آپ نے دی اور پھر عدت گزرنے سے پہلے آپ نے ارادہ کر لیا تو پھر تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے.
نہیں نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ ایک طلاق کا حق استعمال کر چکے ہیں، اب آپ کے پاس ایک اور حق باقی ہے، وہ آپ استعمال کر کے پھر اسی پروسیس سے گزرے گا. لیکن اگر اس کے بعد پھر آپ نے تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر ہمیشہ کے لیے لیبگی ہو جائے گی،
پھر اس کے بعد ایک پیچیدہ سلسلہ.
جی
سیکنڈلی یہ میں جاننا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں جنرلی یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ طلاق یا خلا کے بعد خواتین کو خالی ہاتھ میں لیا جاتا ہے اینڈ دیٹس اٹ. تو آئی جسٹ وانٹ نو کہ اسلام کے لحاظ سے کیا فائنینشیل آبلیگیشن ہوتی ہے مرد کے اوپر ان کیس آف بوتھ طلاق اینڈ خلا.
یہ جو طلاق اور خلا میں خاتون کو بعد میں کیا صرف مہری کا حق ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ ایک تو ہے شریعت، شریعت کو الگ سمجھ لینا چاہیے پہلے. شریعت کی روح سے جہاں تک مہر کا تعلق ہے، اس کا تو طلاق سے کوئی تعلق ہی نہیں. یعنی مہر تو آپ کو نکاح کے وقت دینا چاہیے، اس کو طلاق تک مؤخر کیوں کیا جائے؟
یہ تو خود خدا کے دین اور خدا کے قانون کی
خلاف. مثالی طور سے تو نکاح سے پہلے ہی ادا
ہونا چاہیے. ورنہ نکاح کے موقع پر ادا کرے. تو مہر کا طلاق سے کیا تعلق ہے؟ طلاق کے موقع پر تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی کو آپ نے ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہوا ہے، یعنی جائیداد اس کے نام کر دی ہے، مال دے دیا ہے، تو آپ اس میں سے ایک پائی اس کی مرضی کے بغیر واپس نہیں لے سکتے اس سے. یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو اس میں بھی باہمی رضامندی سے وہ کچھ دینے کے لیے آمادہ ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ آپ نہیں لے سکتے. آپ کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ آپ اسے لیں، یہ قرآن نے بیان کر دیا. اچھا، پھر اس کے بعد مزید یہ فرمایا ہے کہ جس وقت طلاق دے دی جائے تو عورت کو سامان زندگی دے کر رخصت کیا جائے، اس لیے کہ اس نے اب جا کر آگے کہیں زندگی بسر کرنی ہے، کچھ وقت اسے بسر کرنا ہے. عدت کے دوران کی ذمہ داری تو ہے ہی شوہر کے اوپر، اس کو تو قرآن نے بیان کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد کے لیے بھی وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ متاع زندگی، کچھ نہ کچھ سامان زندگی دیا جائے. اب ظاہر ہے کہ جو عالمگیر شریعت ہوگی اس میں ایسے ہی بات کی جائے گی. اس متاع زندگی یا سامان زندگی کو ہمارے ہاں قانون سازی کے ذریعے سے متعین بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر ہماری حکومتیں چاہیں، ہمارا نظم اجتماعی چاہے، تو اس کو متعین بھی کر سکتا ہے. تو اس میں قانون سازی کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے، میں کیوں کہتا ہوں قانون سازی کرنی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں عربوں کے طریقے پہ طلاق نہیں ہوتی. عربوں کے یہاں تو صورتحال یہ تھی کہ طلاق دی گئی ہے، عورت کی عمر کچھ بھی ہے، وہ اگلے دن اپنا گھر بسا کے بیٹھ جائے گی. دوسری شادی کرنا کوئی بری بات ہی نہیں سمجھی جاتی تھی. آپ یہ دیکھیے نا کہ سیدنا ابو بکر
کے روکنا پڑتا تھا،
روکنا پڑتا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوہ نے حضرت علی سے شادی کی ہے بعد میں. ہمارے معاشرے میں اس کا تصور نہیں ہے. تو وہاں تو ایک عورت اگر اس کو کچھ سامان زندگی آپ نے دے دیا، چھ مہینے سال اس نے گزار لیے، اس کے بعد وہ اطمینان کے ساتھ شادی کرے گی، اپنا گھر بسا لے گی، اور اس میں عمر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. یعنی لوگ عام طور پر، اور اگر فرض کر لیجئے کہ کسی،
یعنی ماں باپ کے گھر بھائیوں کے ساتھ
دوبارہ جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا اس طرح کا. ہماری سوسائٹی کی نوعیت یہ نہیں ہے. تو ہماری سوسائٹی میں متعلقہ عورتوں کے معاملے میں قانون سازی کرنی چاہیے.
یہ اسلام کے خلاف نہیں ہوگا،
یہ اسلام کے خلاف بالکل نہیں ہوگا. معلوم نہیں اس کو کیسے اسلام کے خلاف سمجھ لیا گیا ہے. دیکھیے، ایک وہ حقوق ہیں جو اللہ دے دیتا ہے، شریعت نے دے دیے. اللہ تعالیٰ نے اس سے زائد کوئی مرحمت کا کام کرنے یا لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے قانون سازی سے کہا
ریاست کا فرض.
یہ دائرہ مباحات کی قانون سازی ہے، یہ ضرور کرنی چاہیے.
جی، ایک سوال تھا ڈاکٹر گاندھی سے، وہ یہ تھا کہ حلال اور حرام کا جو ہم باہر کی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ گوشت کا ہے کہ یہ آج کل زیادہ ہے کہ حلال اور حرام ہے، اور حرام جو دیکھا جائے تو صرف سور کا گوشت ہے اور یا چند چیزیں جو بتائی گئی ہیں قرآن میں. اب باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ ذبیحہ کا سلسلہ کافی ہوتا ہے کہ جی حلال ہے یا حرام ہے، اور پھر قرآن کی روح سے ایک جگہ میں خاصے چند شروع کے کسی سپاروں میں آیا ہے کہ جن پہ جو اہل کتاب ہیں ان کا ذبیحہ جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. اب آپ ذرا بات یورپ جائیں یا ادھر جائیں.
آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں، حلال حرام کے بارے میں سوال تھا گوشت کے حوالے سے، آپ اس پر کچھ ارشاد فرما دیں، مختصر وقت کم ہے ہمارے پاس.
دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب آپ گوشت کھاتے ہیں تو گوشت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی جانور کو ذبح کرنا پڑتا ہے. یہ اللہ کی حرمت ہے کہ آپ کسی کی جان لیں، اللہ کے اذن کے بغیر جان نہیں لی جا سکتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر تین شرائط عائد کر دی ہیں. ایک یہ کہ آپ اللہ کے نام پر ذبح کریں گے، دوسرے یہ کہ ایسے طریقے سے ذبح کریں گے کہ اس کا سارا خون نکل جائے، اور تیسرے یہ کہ ذبح کرنے والا توحید کو ماننے والا ہوگا. یہ تینوں شرائط ضروری ہیں، لازم ہیں. اور اللہ کا نام لینے کے بارے میں تو قرآن نے مثبت اور منفی دونوں طریقوں سے بات بیان کر دی ہے. یہاں تک کہا کہ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، یعنی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے ہرگز نہ کھاؤ. تو اس میں تو اب کوئی دوسری رائے کی گنجائش نہیں ہے. یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے اہل کتاب کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب توحید کو مانتے ہیں، لہذا وہ اگر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں اور ذبح کے طریقے پہ ذبح کرتے ہیں تو ان کا تم ذبیحہ کھا سکتا. اور یہاں اس سے مراد یہود ہے، اس لیے کہ یہود کے ہاں اس کا اہتمام پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے. وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، بالکل صحیح طریقے سے ذبح کرتے ہیں، ان کا ذبیحہ آپ کھا سکتے ہیں. تو یہ تینوں شرائط جو ہیں یہ ضروری ہے.
عورتوں کے پردے کے بارے میں ایگزیکٹلی کیا ہے؟ عورتوں کا پردہ کتنا ہے؟
خواتین کے پردے کے بارے میں اگر یہ اصطلاح صحیح ہے تو
دیکھیے، بات یہ ہے میں اس کے لیے جو قرآن کی تعبیر ہے اس کو جب سامنے رکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ بہتر شکل یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مردوں اور عورتوں کے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آنے، ملنے جلنے کے آداب اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. تو ان میں چونکہ انہوں نے خاص عورتوں کے بارے میں پوچھا ہے، تو عورتوں کو جو ہدایات کی گئی ہیں ان میں سے کچھ ہدایات مردوں کو بھی کی گئی ہیں. غزے بسر ہے، یعنی اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کرنا ہے، حیا پیدا کرنا ہے، پستی پیدا کرنا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، جس میں عفت کا احساس، پاک دامنی کا احساس، اور اس کے ساتھ اپنے لباس کے بارے میں محتاط ہونا، یہ ایک ضروری چیز ہے. اور پھر اس کے بعد دو باتیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ عورتوں کا سینہ بھی ان کی شرمگاہ ہے، اس کو وہ کسی ڈھیلے کپڑے سے ڈھانپ کر رکھیں. خمار کا جو لفظ استعمال کیا اس سے مقصود یہی ہے کہ نمایاں نہ ہونے پائے. اور پھر یہ کہ عورتوں کے ہاں دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک عورت سادگی کے ساتھ جیسے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے اس طریقے سے لوگوں کے سامنے آتی ہے. ایک یہ ہے کہ خواتین آرائش کرتی ہیں, زیبائش کرتی ہیں, میک اپ کریں گی, زیورات پہنیں گی, زرق برق لباس پہنیں گی, مختلف تقریبات میں جاتے ہوئے خاص طریقے سے تیار ہوں گی. اس کی نمائش کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا. یعنی یہ جو چیز ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عائزہ اقربا کے, محرم عائزہ اقربا کے ایک دائرے میں ہو سکتی ہے. اگر انہوں نے آرائش کی ہے, زیبائش کی ہے, تو پھر اس کی نمائش کو اللہ پسند نہیں کرتے. اب ظاہر ہے کہ اگر کسی خاتون نے یہ سب کیا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ ایسا اہتمام کرے کہ دوسروں کے سامنے اس کی نمائش نہ ہونے پائے. اسی کو ہمارے ہاں آہستہ آہستہ لوگوں نے پردے کی صورت دے دی یا برقعے کی صورت دے دی. اصل حکم یہ ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے.
جو خان صاحب نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ مسجد میں اللہ کے نام کے اوپر جو میں نے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ اور اس سے بھی اس طریقے کی بیچ وغیرہ ہوگی. میں تین مرتبہ وہاں پر گیا ہوں مگر میں نے کوئی بیچ وہاں نہیں دیکھی. اور میں ایک سوال اور یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اتنا بڑا سوال پاکستان میں آ چکا ہے اس سے پہلے کتنے آدمیوں کا نقصان, لاکھوں آدمی مسورہ کشمیر کے اندر, اور اس بات کو پورے قوم کو, پورے اسلام کو, پورے مسلمان کو, پورے پاکستان کو اس چیز کو مدر نظر رکھنا چاہیے کہ سنامی جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اللہ اور رسول کی نافرمانی میں. جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں کر رہے ہیں.
میں تو ہمیشہ لوگوں کو تلقین کرتا ہوں کہ جب ان کی سوچی ہوئی, ان کی سمجھی ہوئی بات کے خلاف کوئی بات سامنے آئے تو اس کو انہیں زیادہ توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. میں نے پچھلی دفعہ بھی ان کے سوال پر انہیں توجہ دلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عروج, زوال اور سزا کے قاعدے یہ نہیں ہیں. یعنی اس کے کچھ متعین قوانین ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں, جو حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں, ان کے مطابق اللہ تعالیٰ قوموں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. یہاں جو لوگ عام طور پر اللہ تعالیٰ کا نام کہیں لکھ دیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز بنا دیتے ہیں جس پر اللہ کا نام لے, مثلا ہماری اسمبلی کے اوپر بھی کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے, تو اس میں اس کا امکان تو ہوتا ہے کہ کوئی جانور بیٹ کر دے گا یا کوئی اس طرح کی صورت ہو جائے گی یا کوئی حادثہ پیش آ جائے گا یا گر جائے گی عمارت, یہ سب ہوتا ہے. لیکن کسی کے پیش نظر بھی کوئی توہین کرنا نہیں ہوتا, بلکہ وہ تو محبت سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وابستگی کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں سڑکوں کے اوپر بعض اوقات لوگ اس طرح لکھ دیتے ہیں, کلمہ طیبہ لکھ دیتے ہیں یا اللہ کا نام لکھ دیتے ہیں, تو اس سے بھی مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ یاد دہانی کرائی جائے. میں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کو کوئی اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کی اہانت پر محمول کرنا, جبکہ لکھنے والے بڑی عزت, بڑی محبت, خدا کے ساتھ تعلق کی وجہ سے لکھ رہے ہیں, یہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے.
میرا سوال یہ ہے جی کہ پچھلے پروگرام میں گاندھی صاحب کی بات نے بات کی تھی رزق حلال کے بارے میں, حلال روزی کمانے کے بارے میں. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور ہے کہ خواتین جو گھر میں رہتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ وہ اس رزق کے کمانے میں شامل نہیں ہے, لہٰذا اگر رزق حلال نہیں بھی ہے تو ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے اور ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ جتنا پریشر اپنے خاوندوں پر یا اپنے گھر کے مردوں پر ڈالتی ہیں اس میں اس کے ذریعے وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہی ہیں جو کہ غلط ہو, حالانکہ وہ جان بھی رہی ہوتی ہیں کہ حلال طور پہ روزی جو وہ کما رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ میں کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے معاشرے کی بہت اہم ایک وہ ہے, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کا تفصیلی تھوڑا سا جواب.
رزق حلال کے بارے میں آپ نے ان کی بات سنی,
میں جو کچھ سمجھ سکا ہوں جی اس کی روشنی میں میں ان کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ خاتون کو بھی اللہ نے علم دیا ہے دین کا, مرد کو بھی دیا ہے. اگر خاوند کوئی حرام ذریعہ اختیار کر رہا ہے تو ان کو پورے زور کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے, بتانا چاہیے کہ اپنے بچوں پر, اپنی بیوی پر خرچ کرنے کے لیے آپ ایسا کوئی کام نہ کریں. اگر حرام ذرائع سے کوئی مال آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ خاتون اگر خود کوئی کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اتنا ہی فائدہ اسے اٹھانا چاہیے اتنا ضروری ہے. یعنی پھر لگژریز کو اپنے اوپر حرام کر لینا چاہیے, ضروری جو اخراجات ہیں وہ پورے کر لیں اور اپنے خاوند کو توجہ دلاتی رہے. اور الٹ اگر صورتحال ہے کہ خاوند تو حلال کمانا چاہتا ہے لیکن بیوی اپنے اخراجات کے لیے اور اپنے عیش و عشرت کے لیے اس کو حرام کمانے پہ آمادہ کرتی ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے
اور ذمہ داری سے وہ بری نہیں
ہو سکتی. اس کی ذمہ داری سے وہ بری نہیں ہو سکتی.
یہی سوال ایکچولی وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں.
ایک بار گاندھی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ آرگن ٹرانسپلانٹ کے لیے کہ جس طرح انسان اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس طرح اگر آرگن بھی دے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے.
صحیح.
لیکن انسان اگر وصیت کر جائے اور وہ آرگن کسی غلط انسان کو اگر دیا جائے جو مسلم نہ ہو یا جو اسلام کے خلاف کام کرتا ہو تو اس کے بارے میں کوئی وصیت کر سکتا ہے کہ یہ مسلم کو دیا جائے یا جو اسلام کے لیے جو کام کر رہا ہو؟ کیونکہ جان اور مال تو انسان نارملی اچھے کاموں کے لیے دیتا ہے نا.
جی جی
اس میں اگر گاندھی صاحب ذرا وضاحت فرما دیں کہ وصیت میں کوئی ایسی کنڈیشن لگا سکتے ہیں کہ اچھے انسان کو دیا جائے یا مسلم ہو یا وہ دین کا کام کر رہا ہو.
ٹھیک ہے, یہ غامی صاحب آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟
یہ وصیت تو آدمی ہر چیز کے بارے میں کر سکتا ہے, دیکھیے اپنے مال کے بارے میں بھی کر سکتا ہے کہ یہ فلاں کو دیا جائے فلاں کو نہ دیا جائے, پورا حق ہے اس بات کا. لیکن یہ کہ اس میں اصل چیز یہی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو قریب میں ضرورت مند ہو, یعنی جس وقت آپ ضرورت مندوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو اگر آپ کے پاس انتخاب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کہہ دیجئے اس میں, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک چیز دی ہے اب کوئی آپ کے معیار کا اچھا آدمی نہیں ملا تو وہ ضائع ہو جائے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ترجیح بیان کر دیجئے, پھر اس کے لحاظ سے باقی لوگوں پر چھوڑ دیجئے, وصیت کرنے کا حق ہے اس میں کوئی.
ہاں لیکن غام صاحب اس میں یہ بھی تو نہیں ہوگا نا کہ اگر آپ نے کوئی اپنا عضو کسی کو دے دیا اور وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے تو آپ پر تو اس کا کوئی وبال نہیں.
جی بالکل نہیں, اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, یعنی آپ نے تو ایک نیکی کا کام کیا ہے. دیکھیے یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں اصل میں آپ انسانیت کی مدد کر رہے ہیں, آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, انسانیت کی مدد کر رہے ہیں. وصیت آپ جو جی چاہے کر لیجئے, آپ پر کوئی بار نہیں ہے اس بات کا. آپ کے بعد جو معاملہ بھی ہونا ہے وہ قاعدے ضابطے کے مطابق ہو جائے,
کیونکہ اس سے تو بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ کچھ مشکل پیدا ہو جائے گی, کیونکہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ اس میں انتخاب اس کا موقع نہیں ہوتا ہے, کچھ ایمرجنسی کی کیفیت
ایسی کیفیات ہوتی ہیں. آپ اپنی ترجیح بیان کر دیجیے.
ٹھیک,